نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، یہ چار کام کرنے کے ہیں. پہلا ہے دوام ذکر. دوام ذکر کے لیے کثرت ذکر ہے، اسی لیے حق تعالی شانہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ تعالی شانہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اس لیے کہ ذکر کثیر کی برکت سے دوام ذکر نصیب ہوتا ہے، اور دوام ذکر کی برکت سے دوام طاعت کی دولت ملتی ہے، اور دوام طاعت کی دولت کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے یہ جو ہمیں حکم فرمایا، یہ ایک مشفقانہ حکم ہے، محبت سے بھرا حکم ہے. اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں کہ جو ذکر کثیر کرے گا اسے دوام ذکر نصیب ہوگا، اور جسے ذکر میں دوام نصیب ہوگا اسے دوام طاعت کی دولت نصیب ہوگی، اور دوام طاعت کی دولت نصیب ہوگی تو اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. وہ اللہ تعالی شانہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہوں، اسی وجہ سے یہ رستہ بدلایا. تو ایک کام جو کرنے کا ہے وہ ہے دوام ذکر، اس کے لیے کثرت ذکر. اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا چاہیے. تو کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، درود پاک 300 مرتبہ، 200 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. قرآن مجید جو ہے یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو. مسنون دعائیں جتنی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جتنی مسنون دعائیں یاد ہوں ان کو پڑھو. یہ ابتدا ہو گئی، اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاؤ، الگ الگ اذکار کو بھی بڑھاؤ اور تعداد کو بھی بڑھاؤ، تاکہ 24 گھنٹے میں ہمارا وہ وقت جو بیکار کاموں میں صرف ہو رہا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. اگر ذکر نہیں ہوگا، مشغولی نہیں ہوگی اچھی، تو کسی نہ کسی کام میں وقت کو خرچ تو ہونا ہی ہے. تو یا تو لایانی میں خرچ ہوگا یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا. اس لیے دھیرے 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 مشغول کرو اپنے کو. جو چیز نرم ہوتی ہے، نرم، اسے جب کسی تھیلی میں بھرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تھیلی بھر گئی ہے، किसी कंटेनर में भरते हैं उसे, जैसे रुई है रुई, तो ऐसा लगता है कि ये कंटेनर भर गया है, पता कैसे चलेगा कि उसमें जगह है या नहीं। जब उसको दबाएंगे और मजीद उसमें डालेंगे तो पता चलेगा कि नहीं इसमें और जगह है। तो जब आप जिक्र को बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि आपके पास वक्त है या नहीं। वो वक्त जो लायानी में गुजर रहा है, बेकार कामों में, फजूल कामों में गुजर रहा है, वो फिर जिक्र में मशगूल होने लगेगा। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि दिल में जितनी कैफियात हैं उन सारी कैफियात पर अल्लाह की याद की कैफियत गालिब आ जाए। यानी अल्लाह का रिमेम्बरेंस जो है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, वो ओवर पावर कर दे दिल की बाकी तमाम कैफियात को। दिल पर ये चीज मुस्तवली हो जाए, उसका गलबा हो जाए, और जब ऐसा होगा तो नमाज में भी अल्लाह की याद रहेगी, ऐसा होगा तो हर काम को करते हुए अल्लाह की याद रहेगी, बुरा काम करने का मौका आएगा तो अल्लाह की याद रहेगी तो वो रुक जाएगा, और अच्छा काम करने का वक्त आएगा तो वो उस काम को करेगा और इखलास के साथ करेगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। पर इसी को जिक्र कसीर कहते हैं। धीरे 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 तरक्की करते 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 दिल में अल्लाह की याद बस जाती है तो फिर वो हर हाल में अल्लाह को याद करता है। रात को सोते हुए आखिरी ख्याल अल्लाह का होगा, सुबह उठते हुए पहला ख्याल अल्लाह का होगा, और नींद के बीच में अगर खलल वाके हो और आंख खुल जाएगी और बैनन नौ में वल यकीजा होगा, नींद और बेदारी के बीच में होगा, उस वक्त भी उसे अल्लाह की याद आएगी। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स नींद से बेदार होता है तो आम मतन सुबह को जब नींद पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद बेदार होता है तो बड़बड़ नहीं करता, लेकिन अभी नींद पूरी नहीं हुई है और आंख खुल जाती है, आप उसे जगाने की भी कोशिश करो तो वो बड़बड़ करता है। तो वो शख्स जो बेदार हो नींद के दौरान, नींद के बीच में, और नींद के बीच में दौरान, नींद के बीच में बेदार हो होता है, और बेदार होकर वो तीसरा कलिमा पढ़ता है और चौथा कलिमा पढ़ता है और उसके बाद अल्लाह से मगफिरत मांगता है तो अल्लाह उसको माफ फरमा देते हैं, या अल्लाह से और कोई चीज मांगता है तो अल्लाह उसे वो चीज आता फरमा देते हैं। ये क्यों? इसलिए कि गफलत का वक्त है, ऐसे वक्त में कौन तीसरा कलीमा पढ़ेगा, ऐसे वक्त में कौन चौथा कलीमा पढ़ेगा, तो ऐसे वक्त में वही शख्स पढ़ सकेगा जिसकी जिंदगी में दवा में जिक्र होगा, जिसके दिल पर अल्लाह के जिक्र की कैफियत गालिब आ चुकी होगी, और ऐसा शख्स अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा होगा। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, वो लोग जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े खड़े और बैठे बैठे और लेटे लेटे। साहिब जलालैन रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इंसान की यही तीन हालतें होती हैं, या तो वो खड़ा है, या बैठा हुआ है, या लेटा हुआ है, चौथी तो कोई शक्ल नहीं है। तो कहा कि अकलमंद लोग, अकल वाले लोग वो हैं जो अल्लाह को खड़े खड़े, बैठे बैठे और लेटे लेटे याद करते हैं। इसका मतलब है कि जो हर हाल में याद करते हैं। اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, پرانے زمانے کے بھی اور موجودہ دور کے بھی, ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, یہ پرانے بھی اور موجودہ دور کے بھی, انہوں نے محنت کی تھی, ذکر پر محنت کی تھی, انہوں نے اپنے مشائخ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا, مضبوط رکھا, اور دونوں کا بہت اہتمام کیا. نمبر ایک کثرت ذکر, نمبر دو صحبت شیخ. کثرت ذکر اور صحبت شیخ, اور صحبت شیخ بھی پوری محبت کے ساتھ, عاشق تھے وہ اپنے شیخ کے پوری محبت کے ساتھ, اتنا عشق تھا اپنے شیخ سے, اتنی محبت تھی اپنے شیخ سے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی زبانوں پر اپنے مشائخ کا تذکرہ آتا تھا. اور ابھی بھی جو دنیا میں مشائخ ہیں, مشائخ حق کا, ان کی زبانوں پر اپنے مشائخ کا تذکرہ آتا ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں, جب وہ اپنے شیخ رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ کرتے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب وہ اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے شیخ کے عاشق ہیں. حالانکہ دونوں اپنے زمانے کے بہت اونچے درجے کے صاحب علم ہیں, اور ان کے شیخ جو ہیں وہ باضابطہ عالم نہیں تھے, وہ ہومیوپیتھ تھے, ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر تھے, لیکن پھر بھی بار بار ان کا ذکر آتا ہے ان کے بیانات میں. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم جب ذکر کرتے ہیں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو ایسا لگتا ہے کہ عشق ہے. ان کے لطیفے کا بھی جہاں موقع ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں, ان کی معمولی معمولی باتیں یاد ہوتی ہیں, ان کی عادتیں یاد ہوتی ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اپنے شیخ کا ذکر کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو عشق ہے اپنے شیخ سے, بلکہ اتنا ذکر ہوتا تھا اپنے شیخ کا کہ یوں سمجھو کہ گویا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شیخ کا ذکر ہو. بیان کے اندر بکثرت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات, ان کے ملفوظات, ان کے حالات سننے کو ملتے تھے. ہمارے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کا ذکر کرتے تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو کیسے والہانہ انداز میں ذکر کرتے تھے. تو کثرت ذکر اور شیخ کی صحبت, اور شیخ کی صحبت بھی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ. اب جب محبت اور عقیدت ہوگی تو آگے پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محتاج بن کر, طلب لے کر. محبت اور عقیدت, اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت اور عقیدت ان دونوں میں بھی اصل چیز محبت ہے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ عقیدت آج ہے کل ختم, محبت ختم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حبک الشیء یعمی ویسم. ایک بیوی ہے, اسے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے, تو شوہر خوب ظلم کرتا ہے, مار کٹائی پتا نہیں کیا گیا, اور پورا خاندان کہتا ہے کہ طلاق لے لے, لیکن وہ منع کرتی ہے. اگر شکوے بھی کرتی ہے اپنے شوہر کے, اپنے ماں باپ کے پاس آ کر, تو وہی زاویے سے کرتی ہے کہ کچھ کرو کہ ان کی عادت بدل جائے, لیکن چھوڑنے کی بات وہ نہیں کرتی. اسی طرح میاں جو ہے اسے بیوی کے ساتھ بہت محبت ہے، وہ بیوی بہت زیادتی کرتی ہے، بہت آزاد ہو جاتی ہے، سب خاندان والے کہتے ہیں کہ جان چھوڑاؤ اس سے، وہ نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صحیح محبت جب دل میں اترتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے. اور عقیدت آج ہے کل نہیں ہے. بہت اعلیٰ درجے کی عقیدت ہے کہ میرے شیخ جو ہے وہ قطب کے درجے پر ہے اور ابدال کے درجے پر ہے اور غوث کے درجے پر ہے اور فرشتے جیسے انسان ہیں. اور عقیدت اور اپنے ذہن میں جو بزرگی کا ایک نقشہ ہوتا ہے اس کے مطابق جب تک دیکھتے رہتے ہیں تو عقیدت باقی رہتی ہے. ذرا اس کے خلاف دیکھا، ذرا اس کے خلاف، عقیدت ختم ہو گئی. مثال کے طور پر بہت عقیدت ہے اپنے شیخ سے، بہت زیادہ کہ میرے شیخ ایسے ہیں اور میرے شیخ ایسے ہیں اور میرے شیخ ایسے ہیں اور میرے شیخ ایسے ہیں، اور اس عقیدت میں ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ یہ سفر میں کبھی بھی سنت نہیں چھوڑتے ہوں گے. اور ساتھ میں سفر کرنے کی نوبت آئی اور دیکھا کہ یہ تو دو رکعت پڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئے، یہ عقیدت ختم ہو گئی کہ اچھا یہ تو سنت بھی نہیں پڑھتے سفر میں. عقیدت کو دوام نہیں ہے، محبت کو دوام ہے. عقیدت جو ہے وہ غلط چیز کو دیکھ کر بہانہ نہیں تلاش کرتی، لیکن محبت جو ہے وہ عقیدت وہ غلط چیز کو دیکھ کر کے بھی بہانہ تلاش کرتی ہے، ایکسکیوز ڈھونڈتی ہے اور عذر تلاش کرتی ہے کہ نہ 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 ایسا ہے، نہیں 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 ان کی مراد یہ تھی، نہیں 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 انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. اور خود اپنی آنکھوں سے بھی غلط چیز دیکھتا ہے نا، تو اگر کچھ تعویل نہیں کر سکتا تو آخر میں جا کر کے یہ کہتا ہے کہ بہرحال انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہو گیا، یہ بھی انسان ہے، میرے شیخ بھی انسان ہے، لیکن میرے شیخ باقی انسانوں سے افضل اور بہتر ہے، ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں. آج کل جو ہے خانقاہوں میں شیخ سے جو لوگوں کو نفع نہیں پہنچتا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محبت نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی نہیں. اگر ہوتی ہے تو اس پر بلڈ آن نہیں کرتی، بلکہ اگر محبت ختم بھی ہو جائے تو کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج کل تو دور ایسا ہے کہ ہر شخص اتنا مستغنی ہے کہ استاد بھی اگر منہ پھیر لے تو کسی کو کوئی فکر نہیں، شیخ بھی ناراض ہو جائے تو کسی کو کوئی فکر نہیں، اور ماں باپ بھی پیٹھ دکھائیں تو کسی کو فکر نہیں. سب کا ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی ہماری گاڑی چل رہی ہے اور چل جائے گی، اور بغیر شیخ کے بھی اور بغیر استاد کے بھی ہماری گاڑی چل جائے گی. اسی لیے خانقاہوں میں اور مدارس میں استاد جہاں ہوتا ہے، خانقاہوں میں جہاں شیخ ہوتا ہے، گھروں میں جہاں ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے اپنے حالات کو سازگار ہر شخص رکھتا ہے. ماں ناراض ہے تو کوئی فکر نہیں، سبلنگز کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہے نا ہمارا، ہم تو اس گھر میں رہتے ہوئے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں نا، وہ ماں ناراض ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. مدرسے کے اندر اگر استاد ناراض ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، کلاس کے سارے ساتھی تو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا. خانقاہ میں شیخ ناراض ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، ہمیں نکالا تو نہیں ہے نا، ہمیں تو خانقاہ کے اندر رکھا ہے، باقی سب تو ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ. یعنی ہر جگہ اب دنیا داری ہے. ہاں دنیاوی نقصان نظر آئے تو ہر شخص پاؤں پکڑ لے گا، پاؤں پکڑ لے گا، کلاس سے باہر کر دو کسی طالب علم کو، اور اس سے بھی اگر وہ قابو میں نہ آئے تو اسے مدرسے سے فارغ کر دو، دیکھو محتمین کے پاس نہ آ جاوے تو، دیکھو استاد کے سامنے معافی مانگنے کے لیے نہ آ جاوے تو. اور یہ بھی تب جب اس کا ذہن ایسا ہوگا کہ میرا فائدہ اسی مدرسے میں ہے، ورنہ اگر اس کے ذہن میں ایسا آئے کہ یہ مدرسہ نہیں تو دوسرا مدرسہ، تو وہ معافی مانگے کے بغیر دوسرے مدرسے میں چلا جائے گا. باپ اگر گھر سے نکال دے تو دیکھو معافی مانگتا ہے یا نہیں، مگر وہ بھی تب جب اس کو ایسا ہو کہ میرے لیے اس گھر میں رہنا ضروری ہے. تو کثرت ذکر، کثرت ذکر اور شیخ کی صحبت محبت کے ساتھ. بغیر محبت کے شیخ کی مجلس سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ محبت نہیں ہوگی تو آگے طلب اور احتیاج اور عظمت اور سب چیز. محبت بھی ہو عقیدت بھی ہو, یہ دو چیزیں شرط ہیں, اور ان میں بھی اہم محبت ہے. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صرف عقیدت ہے تو اس وقت تک کام چلتا رہے گا جہاں تک عقیدت ہے, اور ذرا کچھ دیکھا طبیعت کے خلاف تو عقیدت ختم ہو گئی, محبت ختم نہیں ہوتی. محبت کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے زخم کی ضرورت پڑتی ہے, بہت بہت بڑی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, تب جا کر کے محبت ختم ہوتی ہے. بہت بڑے واقعے, بہت بڑے حادثے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں بھی وہ بہت بڑا حادثہ جو پیش آتا ہے نا, اس میں بھی محبت ختم نہیں ہوتی. پہلے رشتہ ختم ہوتا ہے, آدمی مجبور ہو جاتا ہے رشتہ ختم ہونے پر کہ اوہ اس نے تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا, نہیں اب ان کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہوگا. تو رشتہ پہلے ختم ہوگا, اور رشتہ ختم ہونے کے بعد یہ رشتے کے ختم ہونے کا جو غم ہوگا وہ اس محبت کی وجہ سے کتنے مہینوں اور سالوں تک اسے ستائے گا. تو کثرت ذکر اور محبت اور عقیدت کے ساتھ شیخ کی صحبت, اور وہ صحبت مفید ہوگی کہ جس کے نتیجے میں آدمی اپنے شیخ کی صحبت, اپنے شیخ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. شیخ کی توجہ بھی تو مبذول ہو ایوریج درجے میں, تو ظاہر ہے کہ جب محبت ہوگی عقیدت ہوگی تو وہ ہر وقت اس خیال کو لے کر کے چلے گا کہ کہیں میرے شیخ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, کہیں ناراض نہ ہو جائے, میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو جب اس طرح رہے گا تو ایسا کوئی کام ہی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے توجہ ہٹ جائے, اور اگر توجہ ہٹ گئی تو پتا نہیں وہ کتنے پاپڑ بھی دے گا, کیا کیا کرے گا. اس لیے کہ اس کو تو محبت ہے اور عقیدت ہے, اور عقیدت کا یہی معنی ہے کہ میرا مقصود اور میرا مطلوب وہ یہیں سے حاصل ہوگا, انہی سے. اور یہ اگر دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں سے پوچھے جن کے مشائخ دنیا سے چلے گئے, ان سے پوچھیے, ان سے پوچھیے کہ ان کو پوری دنیا اندھیری لگتی ہے کہ نہیں, ان سے پوچھیے. تو کیا دنیا میں اور مشائخ نہیں ہے؟ ہزاروں مشائخ ہے دنیا میں, پھر بھی ان کو دنیا اندھیری کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے شیخ سے جو ہمیں محبت تھی, ہمارے شیخ سے جو ہمیں عقیدت تھی, ہمارے شیخ میں جو کمالات تھے, ان کے جو اوصاف تھے, ان کی جو ہمارے ساتھ محبت تھی, اب پتہ نہیں کس کو ڈھونڈیں گے, کس سے بیعت ہوں گے, اور یہ جو ہمارا ایک خاص رشتہ تھا ویسا رشتہ پتہ نہیں پیدا بھی ہوگا یا نہیں. بالکل اندھیرا ان کے سامنے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کچھ کرنا نہیں چاہیے, انہیں اپنے روحانی سفر کو جاری کرنا چاہیے, جاری رکھنا چاہیے. ایک بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری بیوی لوگ کر لیتے ہیں, ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا شوہر کر لیتے ہیں, ایک نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو دوسری نوکری, ایک فیکٹری بند ہو جاتی ہے تو دوسری. اس لیے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا, تو اللہ کی محبت کو پانے کا جو کام ادھورا ہے اسے پورا کرنا چاہیے. لیکن ایک اندھیرا ہوتا ہے اور سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آگے کیا قدم اٹھائیں, کیا کریں. تو عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے شیخ کی صحبت اس طرح اختیار کرنی چاہیے. صرف بیٹھنا تو صحبت نہیں ہے نا, اس طرح صحبت اختیار کرنی چاہیے, اس طرح ان کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے کہ ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو سکے. یہ دو کام ہے کرنے کے, کثرت ذکر اور صحبت شیخ, اور صحبت شیخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بری صحبت سے آدمی بچے، اچھی صحبت میں رہے. اور بری صحبت میں آج کل یہ سوشل میڈیا بھی ہے، جو کچھ آیا پڑھنے لگ گئے، جو کچھ آیا سننے لگ گئے. انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس میں بھی بری صحبت آتی ہے. یہ تحریر جو ہے، آپ نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال پڑھنا شروع کیا تو آپ سمجھو کہ آپ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھ گئے. آپ نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنے شروع کیے تو آپ سمجھو کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ معارف پڑھنا آپ نے شروع کیا تو سمجھو کہ ان کی مجلس میں بیٹھ گئی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کھول کر بیٹھ گئے تو سمجھو کہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی صحبت اختیار کرو. کیا پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، کون سی میگزین پڑھ رہے ہیں، کیا کانٹینٹس پڑھ رہے ہیں، سب احتیاط. تو کثرت ذکر اور محبت اور عقیدت کے ساتھ صحبت شیخ، اور بری صحبت سے بچنا ہے. اور دو کام جن سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، نمبر ایک گناہوں سے بچنا ہے. ان دونوں کاموں کو کرنے سے انرجی آئے گی، اور جب وہ انرجی آئے گی تو اس سے گناہوں سے بچنے کا کام پاورفل ہوتا جائے گا. گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. سرسری کوشش نہیں، جان توڑ کوشش. کچھ بھی ہو جائے مجھے گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. مثال کے طور پر آنکھوں کے گناہ سے نہیں بچ سکتا تو فیصلہ کر لے کہ میں بد نظری اب نہیں ہوگی. نہیں ہوگی اس کے لیے کیا کروں میں؟ تو ایک بات ذہن میں آئی کہ میں بغیر ضرورت کے میں باہر کیوں جاؤں کہ بد نظری ہو جائے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. چلو دوسرا خیال یہ آیا کہ میں باہر جانے کی اگر ضرورت پڑی تو ایسے وقت میں جائیں گے کہ کم سے کم لوگ باہر ہوں. ماشاءاللہ دیکھو کوشش اب ہو رہی ہے. میں بہت پہلے ایک صاحب کو میں نے ونٹر میں دیکھا کہ سن گلاسز پہنے ہوئے ہیں. میں کسی جگہ بیان کے لیے گیا تھا تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ بھئی یہ سن گلاسز پہنے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ تو کہا نہیں، ان کا معمول ہے، یہ سن گلاسز ہی پہنتے ہیں. میں نے کہا ونٹر میں بھی؟ کہا کہ ہاں ونٹر میں بھی. تو پھر ہماری ذرا تھوڑی یاری ہوئی ان کے ساتھ، الگ سلیگ ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ بہت ریزنیبل آدمی ہے. تو میں نے تنہائی میں پوچھا کہ آپ یہ سن گلاسز کیوں پہنتے ہیں؟ تو کہا بس رہنے دیجیے، ایسے ہی عادت ہو گئی. میں نے کہا نہیں پھر بھی؟ تو کہنے لگے کہ بد نظری سے بچنا اس سے آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھو ایک شخص جو ہے وہ ونٹر کے اندر سن گلاسز پہن کر باہر جائے گا تو انگلی اٹھے گی کہ نہیں؟ ان کو اس بدنامی کی پرواہ نہیں تھی، ان کو پرواہ یہ تھی کہ کسی درجے میں تو بچ جائے، اس لیے کہ سن گلاسز کے ساتھ اتنا کلیئر نظر نہیں آتا. تو اٹریکشن کم ہو جائے گا، جب اٹریکشن کم ہو جائے گا تو ابتلا کم ہوگا. نیچے دیکھ کر کے چلوں گا میں، بغیر ضرورت کے اوپر نہیں دیکھوں گا. فیصلہ کر لے آدمی، اور اس سے بھی نہ ہو تو پھر شیخ کو بتاؤں گا، اور شیخ مجھے جو کہے وہ کروں گا. اور کمزوری اگر ہے، کمزوری ہے، قابو میں نہیں آتا، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، اس لیے گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اور پیٹرول کیا ہے؟ کثرت ذکر اور صحبت شیخ. پہلے تو یہی علاج ہونا چاہیے. پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ اطلاع اور اتباع، اور اتباع بھی کامل درجے میں، کامل درجے میں. اور یہ محنتیں اور کوششیں موت تک رہے گی، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ موت تک رہتا ہے. نفس کی مثال، نفس کی مثال جو مشائخ نے دی ہے وہ ٹھٹھڑے ہوئے سانپ کی طرح. بہت سردی ہے باہر، برف باری ہو رہی ہے، تو جنگل میں سانپ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے، بالکل اب مرنے کے قریب ہے، وہ بالکل فروزن جیسا ہو گیا، ہارڈ ہو گیا ہے. اب کوئی نادان شخص ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ایسا لگا کہ یہ تو بہت خوبصورت لاٹھی ہے، سانپ جو لمبا بڑا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے پہلے کبھی سانپ دیکھا نہیں، یا اندھا آدمی ہے، وہ یوں ٹٹولتے ٹٹولتے کہ بھائی یہ کوئی بہت بہت ہی اچھی لاٹھی لگ رہی ہے، تو قابو میں آ گیا ہے کہ نہیں صاحب، ہے چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ابھی کھیل سکتا ہے، اسے کہ بالکل فروزن ہو گیا ہے، مرا نہیں ہے ابھی، تو کمپلیٹلی کنٹرول میں ہے، لیکن ذرا اس کو اٹھائے گا اور ہاتھ کی گرمی اسے لگے گی تو پانچ منٹ میں ڈنک مارے گا۔ تو مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے مجاہدے کے نتیجے میں نفس جب کنٹرول میں آ جاتا ہے، بس وہ اس سانپ کی طرح ہے جس کو تھوڑی سی گرمی ملنے پر بھی ڈنک مارتا ہے۔ اس لیے نفس سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ نفس، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ شعر تو ابھی مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونے کا، نفس اگر فرشتہ ہو جائے نا، اس وقت بھی اس سے بدگمان ہی رہنے کا، بدگمان رہنے کا، یہ بدگمانی کرنے کا، سسپیشس تھاٹس، کہ نفس مطمئن نہ ہو گیا ہے، مگر کس وقت امارہ اور لوامہ اور امارہ ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کے ہمیشہ بدگمان، فرشتہ بھی اگر ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، یہ دوسرا مصرہ ہے، پہلا مصرہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سٹرگل تو ہمیشہ کے لیے رہے گی، یہ سٹرگل موت تک رہے گی۔ تو دو کام کرنے کے ہیں، صحبت شیخ اور کثرت ذکر، یہ ان دونوں سے پاور ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، کس کے لیے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے، فرائض نہ چھوڑنا، واجب نہ چھوڑنا، حرام نہ کرنا، مکروہ تحریمی نہ کرنا، اور نمبر دو لایعنی سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لایانی کی سرحد اور گناہ کی سرحد ملی ہوئی ہے، تو لایانی چونکہ گناہ تک پہنچاتی ہے اور گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے دوام طاعت کے لیے، گناہ سے بچنا بہت ضروری دوام طاعت کے لیے۔ اب اگر کوئی کہے گا بھائی ان چاروں کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ، ایک ہی بات کر لو کہ گناہوں سے بچنا ہے تو دوام طاعت آ جائے گی، نہیں، وہ صرف گناہوں سے بچنے سے دوا میں طاعت نہیں آئے گی، اس لیے کہ دوا میں طاعت ہوتی تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تو گناہوں سے بچے گا، غلطی کرے گا بچے گا، غلطی کرے گا بچے گا، یہ ہے گناہوں سے بچنے کا، یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، پر لایانی سے بچنا ہے۔ آج کل ہمارا لایانی میں بھی بہت وقت جاتا ہے اور گناہوں میں بھی بہت وقت جاتا ہے، یہاں سے نکلے آدھ گھنٹے تک ادھر ادھر کی باتیں کر لی، پتہ ہی نہیں چلا، اور صرف لایانی نہیں میرے بھائیو، ہماری مجلسوں میں گناہ کے کام ہوتے ہیں، ہمارے اوقات جو ہیں وہ گناہوں میں اور لایانی میں دونوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ رات کو ہم دوست کے یہاں بیٹھنے کے لیے گئے تھے اور 2 بجے تک ہماری مجلس رہی، تو یار وقت برباد ہو گیا لایانی میں، نہیں لایانی میں نہیں، آپ نے غیبت کتنی کی، آپ نے تہمت کتنی لگائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ محنت میرے بھائیو اگر ہم نہیں کریں گے تو صاحب علم آدمی علم کے ساتھ بھی جاہل ہی رہے گا، جہالت کا کام کرے گا، جہالت کا کام کرے گا، عالم ہوگا مگر پھر بھی جہالت کا کام کرے گا۔ جو شخص اتباع ہوا کا شکار ہو وہ عالم ہونے کے بعد بھی جاہل ہی ہے، سمجھے؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ تو اہواء الذین لا یعلمون، یہاں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو اہل کتاب تو اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو ولا تتبع ہوا الذین لا یعلمون میں یہی بتلا رہے ہیں کہ جو شخص بھی ہوا کا شکار ہو جائے, اپنی خواہشات کا شکار ہو جائے اور اللہ کے احکام پر چل نہ سکے, وہ عالم ہونے کے باوجود بھی جاہل ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عباد الرحمن, رحمان تعالیٰ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں, جاہل بات چیت کرتے ہیں, تو جاہل الٹی سیدھی بات کرے گا, تو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں جاہل تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں بلکہ السلام علیکم کہہ کر کے چلے جاتے ہیں یا سلامتی کی بات کہتے ہیں. تو کیا اس کا مضمون مخالف نکلے گا کہ کوئی عالم اگر ان کے ساتھ الجھے گا تو وہ الجھیں گے؟ وَإِذَا خَاطَبَ النَّاسُ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کیوں کہا؟ تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, ہمارے اکابر بعض دفعہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اس ترجمے سے اشکال دور ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ ایسا کیا ہے کہ اور جب ان سے جہالت کا کام کرنے والے مخاطب ہوتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو, تو عالم بھی اگر جہالت کا کام کرتا ہے تو اس پر جاہل ہی کا اطلاق کیا جائے گا. تو علم ہوگا لیکن علم ہونے کے باوجود بھی گالی دے گا. ایک عالم سے متصور ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بولے لیکن گالی دے گا, عالم ہونے کے باوجود بھی کسی کو گالی دے گا, کسی عالم کو بھی گالی دے سکتا ہے, عالم ہو کر کے بھی عالم کو گالی دے سکتا ہے, ماں بہن کی گالی بھی دے سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ میں عالم کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے ہمارے نفوس کی اصلاح نہیں کی, یہ جو چار پوائنٹ بتلائے گئے ان کی محنت اگر ہم نے نہیں کی تو ہم بہت گریں گے, بہت گریں گے, بہت گریں گے. بخاری شریف پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو جائے, کچھ نہیں. تزکیہ نفس چلنے اور چار مہینے مسلسل لگاتے رہنے سے اور امیر بن جانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا. کسی مدرسے کے محتمم بن گئے اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری ماؤں, میری بہنوں, سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں اس لیے کہ میں خود ان سب باتوں کا بہت محتاج ہوں. میری حالت تو وہی ہے جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر تحریر میں لکھی ہے. حضرت نے ایک کتاب لکھی اور جب بالکل اخیر میں پہنچے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت نصیحتیں کی ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں جا کر کے لکھتے ہیں کہ میری مثال تو اس اندھے جیسی ہے جو ہاتھ میں روشنی لیے چوراہے پہ کھڑا ہو, کراس روڈز پر کھڑا ہو, اندھا ہے اور ایسے لائٹ لے کر کے اندھیری رات میں کھڑا ہے اور لوگ آتے اور آ کر کے اس اندھے کے ہاتھ میں جو روشنی ہے اس روشنی کو دیکھ کر کے اپنے اپنے راستے کو پکڑ لیتے ہیں. وہ سائن بورڈ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ مجھے یہاں ادھر جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے, مجھے یہاں جانا ہے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات توازن فرما رہے ہیں لیکن میرے حق میں تو یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ باتیں بہت کرتا ہوں, عمل بالکل نہیں, عمل کم کرتا ہوں نہیں, عمل بالکل نہیں. آپ دعا بھی فرمائیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی جن کو میں کہہ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے حسن خاتمہ نصیب کرے, آخرت کی پکڑ سے بچائے. تو میری مثال تو اس شخص جیسی ہے جو اس اندھے جیسی ہے جو روشنی لے کر کے چوراہے پہ کھڑا ہو اور اس کی روشنی کی برکت سے لوگ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ رہے ہوں, لیکن وہ پہلے جہاں کھڑا تھا بیچارہ وہیں کا وہی نہیں, وہ ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹا. تو میں اپنی ذات سے پہلے مخاطب ہوں, اس کے بعد آپ سب دوستوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, اور درد دل سے مخاطب ہوں. درد دل سے میری صحت جو ہے بہت ناساز چل رہی ہے اس وقت, اور कुछ बोलने वोलने में भी दिल नहीं लगता, लेकिन वो बात शुरू हो गई तो फिर चल पड़ी। वरना मैं जो है बस यही कहना चाहता था कि भाई ये चार काम करने के, हमें दो बचने के हैं, दो करने के। लेकिन बहरहाल बात यहां तक पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहां से अज़्म करके जाए, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कसरत जिक्र, सोहबत शेख मोहब्बत और अकीदत के साथ, और गुनाहों से बचना है। और बचने का क्या माना, गुनाहों से बचने की कोशिश ना, गुनाह होगा ही नहीं। अब ये ऐसी ऐसा इरादा पक्का ना, गुनाहों से बचना है और लायानी से बचना है। और लायानी और गुनाहों से बचने का जब इरादा कर लें तो जाहिर है कि गुनाह और लायानी के जितने असबाब हैं उन सबसे हम बचेंगे। पानी से बचना है तो पानी का सबब बारिश है तो बारिश से भी बचेंगे। पानी का सबब जो है वो नदी है तो नदी से भी बचेंगे। मुझे या आपको अगर डॉक्टर कह दे कि आपको एक ऐसी बीमारी हो गई है कि आपको पानी नहीं लगना चाहिए, बारिश से कितने दूर रहेंगे? अभी बारिश शुरू नहीं हुई है मगर बादल मुंडला रहे हैं। अगर नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, मुझे डॉक्टर ने कहा कि बहुत डेंजरस है आपके लिए। और अगर वो नदी के किनारे पर चला गया तो कोसों दूर रहेगा। भाई क्यों, जरा करीब तो आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी वानी लग गया तो हमें जब लायानी से बचना है और गुनाहों से बचना है तो लायानी और गुनाहों से कोसों दूर हमें रहना है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हम जाएं और बॉर्डर लाइन पर जाकर के हम ये सोचें, हम ये तवक्कु रखें बीमार लोग के ना हम बच सकेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। और इन कामों को काबू में लाने के लिए अगर कोई इन कामों को खुद कर सकता है बगैर किसी शेख की मदद के, खुद कर सकता है, उसमें इतनी सलाहियत अगर है तो उसे शेख की जरूरत नहीं। जैसे आदमी बीमार होता है, भाई क्या हुआ आपको, तो कि मुझे पता है मुझे साइनस हुआ है और मुझे पता है कि क्या करना है। जब मुझे साइनस होता है मुझे मुझे पता है, मुझे डॉक्टर को कहने की जरूरत नहीं। मुझे फ्लू बार बार होता रहता है और मैं फुना फुना दवा करता हूं तो तीन दिन में ठीक हो जाता हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। यहां भी यही है, अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं ये चार काम तो खुद कर लूंगा बगैर किसी रहनुमाई के, गाइडेंस के, तो उसे शेख की जरूरत नहीं है। लेकिन बिलउमूम ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शुयूख जो उम्मत में पैदा हुए हैं वो किसी के पास न जाते। अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल माकूल वल मनकूल, दारुलूम देवबंद के सफे अव्वल के बुजुर्गों में से, जब उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे नजर डाली अपनी इस्लाह के लिए, दारुलूम देवबंद के सफे अव्वल के असातिदा में से, वो खैरुल कुरून के दौर में, बहुत बड़े अल्लामा, यानी अल्लामा के नाम से वही मशहूर हुए। अल्लामा, अल्लामा उसको कहते हैं जो बहुत बड़ा आलिम हो, वरना मौलाना कहते हैं उमूमन, आलिम कहते हैं। अल्लामा, अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, आगे पीछे दाएं बाएं जब उन्होंने नजर डाली तो उनके दिल में यह ख्याल आया कि मेरी इस्लाह के लिए सबसे अच्छा आदमी ये है, सबसे अच्छे शख्स ये है। कौन थे वो? हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शाह वसीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहिब दामत बरकातुहुम के शेख, और उनके सुसर भी शाह वसीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, और बहुत फैज पहुंचा उम्मत को उनसे। और अभी भी उनकी किताबें पढ़ते हैं तो अकल हैरान हो जाती है, ऐसी मारिफत की बातें मिलती हैं। तो अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह दारुलूम देवबंद के इतने बड़े मुदर्रिस, तिर्मिज़ी शरीफ पढ़ाते थे अपने दौर में, तिर्मिज़ी शरीफ बहुत बड़ी किताब हदीस की। तो वो गए शाह वसीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपसे बैत होने के लिए आया हूं। असल ताज्जुब की बात तो आगे मैं बयान करने वाला हूं। ये शाह वसीउल्लाह साहब कौन है? अल्लामा इब्राहिम बलियावी के शागिर्द, अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमामुल माकूल वल मनकूल, यानी अकली उलूम के भी इमाम और नकली कुरान हदीस वगैरह के भी इमाम। तो अकल भी आला दर्जे की, अकली उलूम भी, वह मंतिक फलसफा और ادھر نقول میں بھی اعلیٰ درجے کے, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بھی کسی شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ نفس اور شیطان کو قابو میں لانا, یہ انویزیبل اینمی سے لڑنا, اور پھر اتنے شاطر, اتنے چالاک, اتنے مکار کہ بڑے بڑے مشائخ کو بھی پھسلاتے ہیں, یہ بڑے بڑے مشائخ کو. لیکن وہ شیوخ ہوتے ہیں تو وہ پھسلنے کے بعد فوراً سمجھ جاتے ہیں, اور ہم پھسلنے کے بعد بھی اگر کوئی بتلائے تو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہ 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 میری غلطی نہیں ہے, یہ میں ٹھیک ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے. ایسے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے لوگ پھسل گئے, اور پھسلنے کے بعد جو ہے انہوں نے احساس ہوا کہ او ہو نفس نے مجھے مات دی یہاں. جو تو علامہ ابراہیم بلیاری گئے اور اپنے شاگرد سے ان کے دل نے یہ قبول کیا کہ اس فن میں, اصلاح اور تزکیہ کے فن میں میرا شاگرد مجھ سے اعلیٰ ہے, مہارت ہے, تو میں گیا. بیعت ہوئے, اور ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے اظہار ہوا, تو بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد باقاعدہ مرید کی طرح رہے, اور مرید کی طرح اصلاح کرائی, اور اصلاح کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ شاگرد نے اپنے استاد کو تصوف میں بیعت کی اجازت دی اور ان کو مجاز بنایا اور خلیفہ بنایا. ایسی مثالیں بھی ہیں, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ غیر معروف جو ہے وہ معروف کے پاس, بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے پاس. میں اگر بیمار ہو جاؤں, مجھے کوئی بیماری ہو جائے, تو میں یہ تو نہیں دیکھوں گا نا کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے. میں بڑا ہے چھوٹا ہے, ضرورت ہے جانا پڑے گا. اس میں ناک آ جاتی ہے کہ نا یار مرید ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے, کسی کے انڈر ہو جائیں گے. تو اس کی میرے بھائیو فکر کرو, اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہم سب کا تزکیہ فرما دے, اور یہ اللہ نے ہمارے لیے مشائخ کی برکت سے ایسے اسباب ہمیں دیے کہ جن کو ہم پکڑ سکیں, اور پکڑ کر ان کو بنیاد بنا سکیں. اصل تو پوری شریعت ہے, مگر اس پر آنے کے لیے چار پوائنٹ ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے, اس کے ساتھ یہ چار چیزیں ہیں, اور چار چیزوں کے اوپر دو اور چیزیں ہیں تاکہ چھ ہو جائے, چھ نمبر ہو جائے ہمارے. تو چار چیزیں یہ ہیں. پانچویں چیز جو ہے, پانچویں چیز وہ میں اشارہ کر چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کو اطلاع کرنا, اور اطلاع کرنا, اور اطلاع کر کے جو رہنمائی ملے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا, جم کر عمل کرنا, اور دوبارہ رپورٹ پہنچانا کہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی چلو, تو چلنا شروع کر دیتے ہیں, پھر سست ہو جاتے ہیں, تو ڈاکٹر سے جب ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ چلنا ولنا تو نہیں ہو رہا ہے, آپ نے جو دوائی دی وہ بہت کڑوی ہے, نہیں پی سکتا. ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر یہ کہے کہ یہی لینی پڑے گی, ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہے ہم چینج کر کے دیتے ہیں آپ کو. اتنا اور اتباع آدمی ڈاکٹر کی بات مانے, اور ڈاکٹر تو ڈاکٹر کو ایسا محسوس جب ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ ہماری بات مانتا ہے تو علاج کرنے کی طرف اس کا دل لگتا ہے. لیکن اگر مریض جو ہے وہ بالکل کوپریشن نہ کرے, کوپریٹ ہی نہ کرے, تو ڈاکٹر کا دل نہیں لگتا. یہ ظاہری جسمانی علاج اور روحانی علاج کے ڈاکٹروں میں کوئی فرق نہیں ہے, جو اصول وہاں ہے وہی اصول یہاں ہے. تو ایک تو اطلاع اور اتباع, چار وہ بنیادی چیز ہے, اور اپنے شیخ کو اپنا پروگرس بتلاتا رہے, پروگرس ہو نہ ہو لیکن بتلاتا رہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے, بہت سے ہمارے مرید ایسے ہیں جو یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ کریں گے پھر بتائیں گے. ارے اللہ کے بندے, یہ بھی تو ایک حالت ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے, اس کو بتاؤ حالت ہے کہ نہیں, معمولات نہیں ہو رہے, معمولات نہیں ہو رہے ہیں. چاہے ہر دو مہینے کے بعد 100 مرتبہ لکھو, آپ اتنا نہیں کریں گے 100 مہینوں تک, 200 مہینوں تک, تو آپ کا تو تعلق ہی ختم ہو جائے گا شیخ سے. آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف مائنڈ, وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گا نام لے کر, مگر احوال بتائیں گے تو دل لگا کر دعا کرے گا. یہ شیخ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور بعض لوگ حضرت کے امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ جب میں اپنے احوال لکھنے کے لیے خط اٹھاتا ہوں, قلم اور ورق اٹھاتا ہوں, تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ لکھوں کیا. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ بھی ایک حالت ہے, یہ بھی لکھو. یہی لکھ دو کہ میں آپ کو احوال بتانا چاہتا تھا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں. یہ بھی ایک حالت ہے, اس سے بھی شیخ کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. اور ہم جو کچھ لکھتے ہیں چار پانچ دس سطر میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت نارمل خط میں نے لکھا ہے, اس سے شیخ کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. تو یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو چار چیزیں ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتلائی, اس کے بجائے پانچویں چیز حضرت ابن مسعود کہ یہ کامیابی کے لیے شرط کے درجے میں ہے, کنڈیشنل ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ سب اسباب ہیں, ان اسباب کو اختیار کرنا ہے. دنیا دار الاسباب ہے, ان میں برکت تبھی پیدا ہوگی جب اللہ فیصلہ کرے گا. اسے ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ان اسباب پر بھروسہ نہ دیا جائے, یقین رکھا جائے کہ ان اسباب سے مجھے ضرور ترقی ملے گی, میرا تزکیہ ہوگا, لیکن جب اللہ چاہے گا. اس لیے مسلسل اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ آپ میرا تزکیہ فرما دیجئے, اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے, اے اللہ آپ مجھے اپنی ولایت عطا کر دیجئے, اے اللہ آپ میرے قلب کو, میرے نفس کو, میری روح کو ایسا بنا دیجئے کہ کبھی نافرمانی کا نہ سوچے, کبھی آپ کی نافرمانی نہ کرے, پاک صاف رہے. اور اے اللہ آپ کا عشق, آپ کی محبت ہمیں نصیب ہو. اللہم آتے نفسی تقواہا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو آپ تقوا دیجئے, متقی بنا دیجئے میرے نفس کو, نفس مطمئن نہ ہو جائے. اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا, میرے نفس کا آپ تزکیہ کر دیجئے, صاف ستھرا کر دیجئے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, جو نفس کو پاک صاف کرنے والے ہیں, صاف ستھرا بنانے والے ہیں, ان میں سے بہترین آپ ہیں. اس لیے کہ آپ اصل ہیں اور باقی سارے مجاز ہیں آپ کی طرف سے. دنیا میں جو بھی ہیں وہ اسباب ہیں, اصل تزکیہ کرنے والے آپ ہیں. تو جتنے تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہتر آپ ہیں. آپ جب تک فیصلہ نہیں کریں گے وہاں تک تزکیہ نہیں ہوگا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالی شانہ کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کسی کا بھی کبھی بھی تزکیہ نہ ہوتا. تو دیکھو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے بھیجا, یہ اللہ کی رحمت ہوئی, اللہ کا فضل ہوا, جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تزکیہ ہوا. اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم اصلح لنا شاننا كله. اللهم اصلح لنا شاننا كله. اللهم اصلح لنا شاننا كله. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن اوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں اعتراف ہے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. الہ العالمین آپ کے حقوق میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے. یا رب الراحمین ہمیں معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے متعلقین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. ہمارے محبین محسنین مرحومین اساتذہ مشائخ ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اہل و عیال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے. ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف فرما. الہ العالمین شقاوت سے ہمیں بچا لے, ہمیں سعادت عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں ایمان ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور کفر سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین شرک سے ہماری حفاظت فرما, ہماری توحید کی شرک سے ہماری حفاظت فرما اور توحید سے ہمارے قلوب کو مزین فرما. الہ العالمین نفاق سے ہماری حفاظت فرما, ایمان خلوص والے ایمان سے الہ العالمین ہمارے دل کو منور فرما. الہ العالمین جہالت سے ہماری حفاظت فرما اور الہ العالمین علم سے بہراور فرما. الہ العالمین بے عملی بد عملی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اعمال صالحہ اختیار کرنے والا بنا دے. الہ العالمین سعادت مندی نصیب فرما اور بدبختی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین تیرے در کی دوری سے ہماری حفاظت فرما اور تیرا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ذلت سے بچا لے, عزت عطا فرما. الہ العالمین کمزوری سے بچا لے, قوت عطا فرما. الہ العالمین افتراق انتشار سے بچا لے, اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین بیماریوں سے نجات عطا فرما, بیماریوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین صحتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو اخلاق رذیلہ سے پاک فرما اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا بنا لے, ہم سب کو اپنا بنا لے, ہم سب کو اپنا بنا لے. الہ العالمین بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں. الہ العالمین تیری محبت مانگ رہے ہیں, تیری ولایت مانگ رہے ہیں, تزکیہ مانگ رہے ہیں, اصلاح مانگ رہے ہیں. لیکن الہ العالمین اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ نہیں ہے. الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے ان اسباب پر عمل کرنے والا بنا دے جن سے یہ دولتیں نصیب ہوتی ہے. اور الہ العالمین ان دولتوں سے ہمیں بھی, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے متعلقین کو, محبین کو, محسنین کو, پوری امت کو, قیامت تک آنے والی نسلوں کو بہراور فرما. الہ العالمین, بیماروں کو شفا عطا فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین, رزق کی تنگی میں جو مبتلا ہے انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی عطا فرما. الہ العالمین کبر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین حسد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین بڑے بول سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں توازو نصیب فرما, انکساری نصیب فرما, عاجزی نصیب فرما. الہ العالمین اخلاق سے آراستہ فرما, بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین وقت کو کار آمد بنانے والا بنا دے. الہ العالمین لایانی سے گناہوں سے ہمیں کوسوں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے معاصی کے الہ العالمین اثرات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین معاف فرما دے, معاف فرما دے. الہ العالمین معاف فرما دے, ہم گنہگار ہیں, تیرے مجرم بندے ہیں. الہ العالمین دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. الہ العالمین عافیت والی تیری رضا والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین جتنے لمحات زندگی کے باقی ہیں الہ العالمین عافیت کے ساتھ گزار دے. اور الہ العالمین جب بھی موت آئے الہ العالمین اعمال بد کی نحوستوں سے بچا کر تیری رضا کے ساتھ الہ العالمین اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال کر کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے ارحم الراحمین صبر نصیب فرما, شکر کی توفیق عطا فرما, آفات بلیات سے حفاظت فرما. الہ العالمین توکل نصیب فرما, انابت نصیب فرما. الہ العالمین تیری طرف نظر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غیر اللہ سے ہماری نظروں کو ہٹا لے. الہ العالمین اسباب سے ہماری نظروں کو ہٹا لے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین فضل فرما, فضل فرما, فضل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه نور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.